بدھ 25 جون کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں آج پانچویں روز بھی لڑائی جاری. اطلاعات کے مطابق اس لڑائی میں 100 طالبان جنگجو اور 21 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اس کی تفصیل سنیے عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. جنوبی افغانستان میں حکام کے مطابق 4 فوجی چوکیوں پر لڑائی میں کم سے کم 100 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں 5 دن سے جاری لڑائی میں 35 شہری اور 21 افغان فوجی بھی مارے گئے ہیں. علاقے کے عمائدین کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں 2000 خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے ہلمند میں ایک دھماکے میں 3 امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے. پاکستان میں پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والی پی آئی اے کی پرواز پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایمریٹس ایئر لائن نے 25 جون یعنی آج سے پشاور جانے اور آنے والی اپنی تمام فلائٹس تاحکم ثانی معطل کر دی ہیں، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ حکام نے کراچی جانے والی پروازوں کا شیڈیول متاثر ہونے کی وجہ مسافروں کو سیکیورٹی خدشات بتائے ہیں. ادھر پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد ایئرپورٹ کے ارد گرد بڑا سرچ آپریشن کر کے 200 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. ریاض سہیل.
پشاور پولیس کے ایس ایس پی آپریشن نجیب الرحمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کے واقعے کے فوری بعد ہوائی اڈے کے اطراف میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا. اس سے پہلے پی آئی کے ترجمان مشہور تاجور نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے سعودی دارالحکومت ریاض سے آنے والی پرواز پر لینڈنگ کے دوران فائرنگ کی تصدیق کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون مسافر ہلاک ہوئیں، جبکہ 2 فلائٹ اسٹیورڈ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے.
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں پرائیویٹ سکولز 1 مہینہ 12 دن گزرنے کے بعد بھی نہیں کھل سکے. یہ سکول الفرقان اسلامی نامی تنظیم کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے بعد بند ہو گئے تھے. سکولز کے نہ کھلنے کی وجہ پرائیویٹ سکولز کی تنظیم کے صدر ظاہر حسین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یوں بتائی.
ہم نے اس کو یہ کنڈیشن رکھا تھا کہ جب ہم اسکول کھولیں گے اس صورت میں جب وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. لیکن دوسرے دن اس میں الیکٹرانک میڈیا میں انہوں نے جو میسج بھیجا تھا وہ بھی سب لوگوں کے سامنے آ گیا، اور تیسری دن انہوں نے اخبارات میں بیانات دے کے انہوں نے اسی شدت سے یہ وارننگ دی تھی کہ اگر کسی نے اس طرح کی کوئی جسارت کی تو اس کا جو نا انجام موت ہو.
امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق میں سنی جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج کی امداد کے لیے تعینات کی جانے والی ان کی پہلی فوجی کھیپ عراق پہنچ گئی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. تفصیل بتائیں گے ظہیر الدین بابر.
امریکی صدر براک اوباما نے جن 300 اسپیشل آپریشن فوجیوں کا وعدہ کیا تھا ان میں سے تقریباً نصف بغداد اور جنگ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ باقی ماندہ فوجی چند دنوں میں پہنچیں گے. پینٹاگون کے مطابق جنگی مورچے پر منگل کو 40 امریکی فوجیوں کی ایک ٹیم پہنچی اور عراقی فوج کے لیے جائزے کا کام شروع کر دیا، جبکہ مزید 90 فوجی بغداد میں مشترکہ آپریشن کمانڈ سینٹر کے قیام کے لیے کام کریں گے.
برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس کے بعد نیٹو کے سربراہ آندرے فو راسموسین نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے اور یوکرین میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھائے. انہوں نے نیٹو کی جانب سے روس سے کیے جانے والے 4 مطالبات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا.
We call on Russia to do 4 things.
وہ کہہ رہے ہیں ہم روس سے 4 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ایک یہ کہ یوکرین میں مؤثر اور درست اقدامات کرے تاکہ ملک کا عدم استحکام دور ہو. دوسرے امن کے منصوبے پر عملداری کے ماحول کو پیدا کرے. تیسرے مسلح علیحدگی پسندوں کو اسلحے کی فراہمی بند کرے. اور چوتھا یہ کہ اپنی سرحدوں کے پار اسلحے اور جنگجوؤں کی فراہمی پر روک لگائے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے الفاظ. ٹیونس میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے. ملک میں پارلیمانی انتخابات 26 اکتوبر کو منعقد ہوں گے، جبکہ صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا انعقاد نومبر کی 23 تاریخ کو ہوگا. ٹیونس میں صدر زین العابدین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے 2011 میں شروع ہونے والے احتجاج کے بعد سے اب تک ٹیونس آہستہ آہستہ جمہوریت کی راہ پر گامزن ہے، اور اس سال کے شروع میں ٹیونس میں نئے آئین کی منظوری بھی دی گئی ہے. ادھر لیبیا میں آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں جہاں سے اطلاعات ہیں کہ ووٹنگ کی شرح انتہائی کم رہی ہے. ان انتخابات کو ملک میں 3 سال قبل کرنل قذافی کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے بعد سے شروع ہونے والے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کا آخری موقع سمجھا جا رہا ہے. الیکشن حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات کے باوجود بیشتر پولنگ اسٹیشنز کھلے ہیں. ان الیکشنز میں 200 سیٹس کے لیے 2000 امیدواروں میں مقابلہ ہے. چین میں سیلاب سے متاثر ایک گاؤں کا دورہ کرنے والے ایک سرکاری افسر نے اپنے جوتوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے ایک مقامی شخص کی پیٹھ پر سواری کی جس کی وجہ سے انہیں برطرف کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق میں سنی جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج کی امداد کے لیے تعینات کی جانے والی ان کی پہلی فوجی کھیپ عراق پہنچ گئی ہے. لیکن ساتھ عراقی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ ملک کے سنی رہنماؤں کو ایمرجنسی بنیادوں پر حکومت میں شامل کرنے کی تجویز کو رد کرتے ہیں. اس کی تفصیل آج پروگرام میں شامل ہے، لیکن یہ خبر آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی. آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں افغانستان سے، جہاں جنوبی صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں گزشتہ 5 دن سے لڑائی جاری ہے، جس میں حکام کے مطابق کم از کم 100 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 5 روز سے جاری ان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ عام شہری اور 21 افغان فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی بی بی سی پشتو کے داؤد اعظمی. داؤد، بتائیں ہلمند میں یہ سب ہو کیا رہا ہے؟
ہلمند میں جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے 5 دن سے 4 اضلاع میں لڑائی ہو رہی ہے، ان میں سنگین ہے، موساکلا، نوزاد اور کھجکی. اچھا. یہ چاروں اضلاع صوبہ ہلمند کے شمال میں واقع ہیں اور یہ بہت زرخیز علاقہ ہے. ہلمند ریور یہاں سے گزرتا ہے اور یہاں پر اوفیم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے.
اچھا.
تو طالبان کی ایکٹیویٹی یہاں پر تھی پہلے سے بھی، لیکن اب ان کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح افغانستان سے بیرونی افواج کا انخلاء ہو رہا ہے اور یہاں پر ان کی بیسز، چھوٹی چھوٹی بیسز ہوا کرتی تھی یہاں پر، وہ کم ہو رہی ہے، تو اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان اضلاع پر مکمل قبضہ کر لیں.
تو یہ جو 5 روز پہلے یہ لڑائی کس طرح چھڑی، کس طرح؟
اصل میں ان کا زیادہ فوکس سنگین ضلع پر ہے اور سنگین ضلع کو شمالی ہلمند کا دروازہ کہا جاتا ہے. تو طالبان کی پچھلے سال بھی یہ کوشش تھی، ان دنوں یہ سمر کے موسم میں، موسم گرما میں جب ان کی لڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کہ سنگین ضلع پر قبضہ کر لے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس سال ان کی یہ امید تھی اور اب بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلے سال غیر ملکی افواج، نیٹو افواج کی تعداد کافی حد تک تھی، لیکن اب وہ سارے نکل چکے ہیں اضلاع سے اور جو ان کا سب سے بڑا بیس ہے ہلمند میں کیمپ بیسٹین، وہاں پر آ گئے ہیں. اور اب تک ان کو ایئر پاور بھی نہیں ملی ہے افغان افواج کو، کیونکہ صدر کرزئی نے نیٹو ایئر پاور جو ہے یا نیٹو کی جو جہاز ہے ان پر پابندی لگائی تھی کہ شہری علاقوں میں آپ لوگوں کو بمباری کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ایئر سپورٹ اب تک نہیں ملی ہے.
تو اب افغان حکومت کی جانب سے کوئی اس پر بات ہوئی ہے کہ اب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
ہوئی ہے اور کابل سے ہماری بات ہوئی، کابل میں افغان وزارت دفاع کے اہلکاروں سے چند گھنٹے پہلے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے فوج اور پولیس کے تازہ دم اہلکار بھیجے ہیں اور کافی جو علاقے ہیں جہاں پر لڑائی ہو رہی تھی طالبان کو پھسپا کر دیا ہے. لیکن ان کا جو مقامی آفیشلز ہیں، حکام ہلمند میں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 20 سے زیادہ افغان سیکیورٹی اہلکار اب تک ہلاک ہوئے ہیں پچھلے 5 دن میں اور 40 کے لگ بھگ عام شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 2000
خاندان بے گھر ہو گئے ہیں یا اپنا گھر بار چھوڑ گئے ہیں لڑائی کی وجہ سے، نقل مکانی کر گئے ہیں، تو اس دفعہ لگتا ہے کہ کافی شدید لڑائی ہے اور کافی وسیع علاقے میں ہو رہی ہے۔
اچھا، اور یہ ایک چیز اور ہے کہ صدارتی انتخابات کی بھی گنتی اور یہ سارا عمل چل رہا ہے، تو حکومت کی کتنی توجہ ہوگی اس پہ؟
توجہ تو انتخابات سے پہلے بہت زیادہ تھی، اور میرے خیال میں طالبان نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ انتخابات کے بعد یہ جو فوج یا پولیس تعینات تھی ان علاقوں میں وہ واپس آ گئی، کچھ لوگ چھٹیوں پر چلے گئے تھے کیونکہ کافی تھک گئے تھے، پہلا راؤنڈ تھا الیکشن کا، پھر دوسرا راؤنڈ تھا، تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ ایک دم سے حملہ شروع کر لیں۔ اور مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ طالبان جنگجو شامل ہے جو مختلف محاذوں پر لڑ رہے ہیں، لیکن اب تک ان کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے مقامی حکام کے مطابق کہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیں۔
چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں جاری لڑائی اور صورتحال کے بارے میں بتانے کا داؤد اعظمی، آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں پشاور کے شہر میں کل باچا خان انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پی آئی اے کی پرواز پر لینڈنگ کے دوران فائرنگ کے واقعے کے بعد اب پولیس نے سرچ آپریشن میں 200 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پشاور ایئرپورٹ ایسی جگہ ہے جہاں مشرق وسطی اور خلیج سے کئی بین الاقوامی ایئر لائنز کی پروازیں آتی ہیں، جن میں قطر ایئر ویز، سعودی ایئر لائنز، گلف ایئر، اتحاد اور ایمریٹس ایئر لائنز بھی شامل ہیں، لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ اس واقعے کے بعد ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنی پشاور کی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ اب میں نے تازہ صورتحال جاننے کے لیے اب سے کچھ ہی دیر پہلے صحافی محمود جان بابر سے اس بارے میں پوچھا۔
اس میں دیکھیں، سب سے پہلے ایمریٹس ایئر لائن جو ہے انہوں نے ٹل فردر نوٹس کی نہیں، اگلی کسی بھی تاریخ کے مقرر ہونے تک انہوں نے اپنے پشاور آنے اور جانے والی فلائٹس کا سلسلہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری جو اہم بات ہوئی ہے، جو اتحاد ایئر لائن ہے جو کہ ابو ظہبی سے آتی ہے، یہ ان کی ایئر لائن ہے، ان کی آج فلائٹ نہیں آئی اور فلائٹ نہیں گئی۔
محمود، یہ تو وقتی طور پہ انہوں نے معطل کی ہیں، اور فلائٹس جو ہیں کیا وہ اسلام آباد جائیں گی؟
تو انہوں نے جو ریٹن بھیجا ہے تو ایمریٹس ایئر لائن والوں نے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹل فردر نوٹس، جب تک اگلی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک یہ فلائٹس منسوخ رہیں گی۔ یہ معطلی اتنی آسان نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھی جب پشاور ایئرپورٹ کو غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا تو ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں پر آنے والی، یعنی 5 دن جو ہیں مسلسل، اس کے لیے یعنی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہیں وہ یہاں نہیں آئیں تھی۔
اچھا، یہ بتائیں کہ آج جو ایئرپورٹ کی صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہے؟ آپ نے بتایا کہ کچھ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، کچھ پروازیں نہیں آئیں، لیکن یہ بتائیں کہ باقی پروازیں جاری ہیں، سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں، 3 پروازیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں یہ ان کے مسافر جب وہ آئے تو انہیں وہاں پر بتایا گیا کہ وہ پروازیں اب یہاں سے نہیں جا رہی، کیونکہ ان کو اب اس ایئرپورٹ کو واپس اپنے معمول پہ لانے کے لیے کم از کم 1 دن درکار ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے تو وہ اس کو اوورال، اس کی اپنا دوبارہ ایک ریویو کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ایسی کمزوریاں ہیں جن کو دور کیا جائے۔
اچھا، اور جو ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی وغیرہ کی جو صورتحال ہے، اس میں کوئی بظاہر تبدیلی یا اضافہ سیکیورٹی میں؟
تو ایئرپورٹ تک پہنچنا وہ تو ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، یعنی لوگ بھی اگر جاتے ہیں تو کئی آپ دیکھیں کہ وہ ناکوں سے گزر کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اندر تو سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایئرپورٹ کے ارد گرد جو یہ آبادی ہے جو کہ بالکل ایئرپورٹ کے ساتھ آ کے لگ چکی ہے، وہاں پہ تجاوزات اور وہ جو ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، گاؤں دیہات بالکل ایئرپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایئرپورٹ اتنا گھرا ہوا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ علاقے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ اس علاقے کو استعمال کرنا چاہے تو وہ بڑی آسانی سے آ کے ان علاقوں میں آ کے کاروائیاں کر کے واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پولیس کی گرفت بھی اتنی مضبوط نہیں۔
تو ان آبادیوں میں کون ہے، کون رہائشی کون ہے؟
یہ ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے اس سے بالکل آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ رنگ روڈ ہے، جس رنگ روڈ پہ جو پشاور کے کا رنگ روڈ کہلاتا ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ نیٹو کنٹینر کے حملے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر آگے جا کے فردر 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ خیبر ایجنسی کا علاقہ ہے، اور یہ اپنے جو گاؤں دیہات بھی ہیں، یہ جو ارد گرد کے علاقے کے ہیں جو رنگ روڈ اور خیبر ایجنسی کے بیچ میں ہیں، تو خود پولیس کو شام ڈلنے کے بعد، اندھیرا ہونے کے بعد یہاں پر گشت کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پولیس بہت کم ان علاقوں میں جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت کا ان علاقوں میں ہولڈ ہوتا ہے, دن کی روشنی میں ہوتا ہے, لیکن جیسی روشنی ڈھل جاتی ہے تو حکومت کا ہولڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کوئی بھی خیبر ایجنسی کسی بھی علاقے سے کوئی بھی کہیں سے آ کے اپنے لیے یہاں پہ کاروائی کر کے جا سکتا ہے.
اچھا محمود جان بابر, یہ بتائیے کہ کل جو واقعہ ہوا جس میں گولی چلی اور یہ ایک مسافر بھی ہلاک ہو گئی, تو یہ بتائیں کہ کوئی اس کی تفصیل نکلی ہے کہ یہ کس طرح سے فائرنگ ہوئی, کہاں سے فائرنگ ہوئی, کس طرح کا اسلحہ تھا؟
دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ بالکل پشاور کا جو آخری سرا ہے جہاں سے پھر آگے جا کے خیبر ایجنسی کا علاقہ اس کے ساتھ لگتا ہے, تو یہ اس علاقے کو ماشوخیل کہتے ہیں, پشاور کا نواحی علاقہ ہے اور اس کے پل سے یہ فائرنگ ہوئی ہے. یہاں سے پھر 1 سے 2 کلومیٹر یعنی فاصلے پہ خیبر ایجنسی کا علاقہ ہے. تو اتنا تو پولیس نے کنفرم کیا ہے, جو ایف آئی آر میں بھی لکھا گیا ہے وہ اس علاقے کو جو ہے وہ کنواں قرار دیا گیا ہے کہ یہاں سے یہ فائرنگ ہوئی ہے. تو لیکن اب تک اس سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو معلوم ہونا باقی ہیں اور ابھی تک ان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں, اور خود جتنے بھی ادارے ہیں وہ لوگوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ تو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. پولیس کے ساتھ فوج بھی ان علاقوں میں موجود ہے اور آلریڈی چونکہ یہ پرابلمیٹک ایریاز تھے تو یہاں پہ پہلے سے بھی فوج موجود تھی, تو اس لیے وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن لگ ایسے رہے کہ ابھی تک وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. 50% چانسز یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ اس طیارے کو نشانہ نہیں بنایا گیا, بلکہ شاید یہ کسی شادی میں فائرنگ کی گئی تھی اور وہ فائرنگ جا کے اسے لگی, کہ اس فائرنگ کے لیے جو روشنی والے کارتوس استعمال کیے گئے ہیں تو روشنی والے کارتوس صرف شادیوں میں استعمال ہوتے ہیں, اور اگر کوئی طیارے کو ٹارگٹ کرتا تو اپنی لوکیشن چھپانے کے لیے بھی روشنی والے کارتوس استعمال نہ کرتا. تو اس تھیوری کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے اس تحقیقات کے دوران.
یہ تھے پشاور سے صحافی محمود جان بابر. پشاور ایئرپورٹ پر فائرنگ کے واقعے کی اب تک ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے, لیکن بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک طیارے پر لینڈنگ کے دوران اس فائرنگ کے واقعے کے بعد اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی ایئر لائنز یہاں پروازیں نہ لانے کا فیصلہ کر رہی ہیں. میں نے سول ایویشن اتھارٹی کے تعلقات عامہ کے جنرل مینیجر عابد علی قائم خانی سے اس بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ امارات ایئر لائنز, ایمریٹس ایئر لائنز اور اتحاد ایئر لائنز نے پشاور کی اپنی پروازیں روک دینے کا فیصلہ کیا ہے؟
نہیں, میں اس کو کنفرم نہیں کروں گا, بیکاز کہ اتحاد ایئر لائن کے میرے اسٹیشن مینیجر سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ٹوٹلی اس کو ڈینائی کیا ہے. آپریشن کا پشاور نارمل رہے گا. ایمریٹس کی بھی ابھی میری بات ہوئی تھی ان کی اسٹیشن مینیجر میں شریک تھا, انہوں نے بھی ڈینائی کیا ہے. ابھی 5 فلائٹیں ری ایڈجسٹ کیے ہیں پشاور والی جو اسلام آباد میں, باقی آپریشن واز ویری نارمل رہے گا.
لیکن کچھ پروازیں اسلام آباد سے گئی ہیں جو پشاور سے جانی تھی,
جو ٹرانسفر کی ہیں فار دا ڈیو ٹو سم ریزن.
اچھا یہ بتائیں گے, یہ ایک خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملے کے بعد اور پشاور والے واقعے کے بعد اب کچھ بین الاقوامی جو ایئر لائن ہے وہ اپنی پروازیں روک دیں گے, تو اس کا کتنا یہ سنگین خطرہ ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی, اس وقت جو ہماری جغرافیکل کنڈیشن ہے, جو پاکستان کے حالات ہیں, اس میں اللہ کا شکر ہے جی بہت بڑے حادثے سے ہم بچ گئے ہیں. کل بھی بچ گئے, اس سے پہلے کراچی والے میں بھی بچ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. اب فلائٹ آپریشن ہے, ایئر لائن کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے فل, سب ہم لوگ تو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن اگر کوئی ایئر لائن اگر نہیں آنا چاہتی ہے ڈیو ٹو دیٹ ریزن, ہماری تو پوری کوشش ہے کہ سیکیورٹی فلی ہم ان کو پرووائڈ کریں, لیکن اب ایئر لائن کا اپنا ڈیسیزن ہوگا کہ وہ کیا ڈیسیزن لیتی ہے.
تو فرض کریں ایک یا دو ایئر لائنز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں فلائی کریں گی پاکستان کے ایئرپورٹس پہ, تو مالی نقصان کتنا ہوگا آپ کے خیال میں ایئرپورٹ کو؟
مالی نقصان تو ابھی مالی نقصان تو ہم ذکر نہیں کریں, ابھی تو بات دوسری بہت ساری دوسری چیزوں پہ ہم بیس کر سکتے ہیں, لیکن ابھی یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایئر لائن کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, اگر وہ سمجھتی ہیں کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کا آپریشن کنٹینیو نہیں رکھنا ہے, تو ان کی اپنی جوابدید پہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان سول ایویشن اور گورنمنٹ آف پاکستان پوری فلی پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. کراچی میں بھی دیکھا آپ نے کتنا بڑا واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, اور پشاور میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. بس
لیکن کراچی کے واقعے میں کافی لوگ ہلاک بھی ہوئے اور بڑا خدشہ تھا کہ حملہور ایک پرواز تک پہنچ جائیں گے ایمریٹس کا جو بورڈ ہوا ہوا تھا, تو اب آپ کیا یقین دہانی کرا رہے ہیں بین الاقوامی ایئر لائنس کو سیکیورٹی کے لحاظ سے؟
نہیں دیکھیں جی, وہ پہنچ جائیں گے وہ تو بات الگ ہوتی ہے, پہنچے تو نہیں. سول ایویشن اور اے ایس ایف کے لوگوں نے, جو ایجنسیز کے لوگوں نے, انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے رحم کیا وہ نہیں پہنچ پائے, تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اگر آگے بھی کبھی ایسا موقع آئے گا اللہ تعالیٰ نہ کرے, تو سول ایویشن اے ایس ایف اور جو دوسری ایجنسیز ہیں ہماری وہ فلی اس میں کوآپریٹ کریں گی اور انشاءاللہ اس ایسے موقعوں کو مطلب وہ نہیں کیا جائے گا.
تو ان دونوں حملوں کے بعد سول ایویشن اتھارٹی اور اے ایس ایف کی حکمت عملی اور جو ان کی آپریشنل پروسیجرز ہیں کوئی اس میں تبدیلی؟
تبدیلی تو تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن اتنے بڑے واقعے کے بعد سیکیورٹی ہماری زیادہ اور ٹائٹ ہو گئی ہے. سول ایویشن نے پوری کوشش کی کہ مسافروں کو اور جہازوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے.
یہ تھے سول ایویشن اتھارٹی کے تعلقات عامہ کے جنرل مینیجر عابد علی قائم خانی, جو ایئرپورٹس پر حملے کی بعد کے صورتحال پر بات کر رہے تھے, اور جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنی پروازیں صرف وقتی طور پر پشاور کے بجائے اسلام آباد سے چلانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس حملے کے بعد پروازیں اور مسافر کس طرح متاثر ہوئے ہیں, یہ جاننے کے لیے میں نے اسلام آباد کے ایک ٹریول ایجنٹ راؤ خالد سے بات کی. ان سے پوچھا کہ کل کے حملے کے بعد کیا بین الاقوامی ایئر لائنز کی پشاور کے لیے پروازوں میں کوئی فرق آیا ہے, ٹریول ایجنٹ کے بطور انہوں نے کیا صورتحال دیکھی؟
فی الحال جو نا ایمریٹس ایئر لائن جو آپریٹ ہو رہی تھی اس نے اپنی فلائٹس کو کینسل کیا ہے اور انڈر فردر نوٹس, ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ریسٹور کریں گے پشاور کے لیے یا نہیں کریں گے. اتحاد ایئر لائن کا بھی آج تک ہم نے کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک کوئی ان کو اپڈیٹ نہیں آئی ہے ہیڈ آفس سے, لیکن موسٹ ایکسپیکٹڈلی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کینسل کر دیں اپنے فلائٹس.
اچھا, اور یہ بتائیں کہ جو کل پشاور ایئرپورٹ پر حملہ ہوا, اس سے پہلے کراچی کے ہوائی اڈے پر حملہ ہوا تھا, ان واقعات کے بعد مسافروں کی آمد و رفت میں کوئی فرق دیکھا گیا ہے کیا, اور خصوصاً جو بین ال جو باہر سے بیرون ملک سے جو پروازیں آ رہی ہیں, جو مسافر آ رہے ہیں, کوئی فرق دیکھا ہے؟
نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ جو بھی فلائٹس آ رہی ہیں ساری پیک آ رہی ہیں, اور ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایئر لائن کا کتنی کہ آپ کا جو نا پرائز کیا جا رہی ہے, پرائز اس وقت سیٹس اویلیبل نہیں ہے ایئر لائنس کے اوپر, دیٹ مینس کہ فلائٹ کینسل بھی نہیں ہوئی ہیں اور لوڈ بھی چل رہا ہے ایز اٹ از.
اچھا,
تو ابھی تک کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آیا ابھی تک,
کیا امکان ہے کہ امپیکٹ دیکھنے میں آئے گا؟
کیونکہ ویسے بھی اس وقت جو نا وہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے ٹریولنگ ویسے ہی سیزن جو نا ہائی ہے, تو اس صورت میں اب اور جب ٹائم گزر جائے گا سمر سیزن کا 1-2 منتھ, تو اس کے بعد ویسے ہی بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے.
اچھا, اب یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ایئر لائنز ہیں یہ پشاور ایئرپورٹ اپنی پروازیں جو ہیں وہ نہیں لے کے آنا چاہیں گے, جیسے آپ نے بتایا کہ ایمریٹس نے فی الحال ان کو معطل کیا ہوا ہے, تو اگر اس طرح کا ہوا جس مسافر کے پاس پشاور کا ٹکٹ ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا اقدامات ہوں گے کہ اگر وہ اسلام آباد پہنچے تو آگے اس کے لیے کوئی سہولت ہوگی پشاور پہنچنے کے لیے؟
نہیں, اگر جو اس نے ٹکٹ لیا ہوا ہے ایئر لائن اپنی فلائٹ کینسل کر سکتی ہے اینی ٹائم, ٹھیک ہے, اور اس صورت میں پیسنجر کو اسلام آباد ڈائیورٹ ہونے کی صورت میں خود کرنا پڑے گا ارینجمنٹ اپنا پشاور کے لیے. نیا ایئر لائن ذمہ داری نہیں لیتی اس چیز کی, اگر وہ کسی بھی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ یا سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پہ اپنی فلائٹ کو کینسل کر دیتی ہے تو پیسنجر یا ریفنڈ لے سکتا ہے یا پھر وہ اسلام آباد کے لیے موو کریں اور وہاں سے پھر وہ اپنا بائک آن کریں.
اچھا, یہ مشرق وسطی اور متحدہ عرب امارات سے تو خاصا یہ مطلب ٹریفک رہتا ہے, کافی مسافر آتے ہیں پشاور, کتنے لوگ آپ کے خیال میں اس سے متاثر ہوں گے؟
پشاور سے اصل میں پشاور جو ہے وہ کور کرتا ہے آپ کو پشاور, نوشہرہ اور یہ سارا مردان کی سائڈ, اور یہاں سے جو بہت زیادہ پیسنجرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں,
جی,
تو ان کا ٹریفک پاکستان کے لیے پشاور ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ متاثر ہونا ہے.
یہ تھے اسلام آباد کے ایک ٹریول ایجنٹ راؤ خالد, جو پشاور ایئرپورٹ پر کل کے واقعے کے بعد کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا, جہاں ضلع پنجگور میں پرائیویٹ سکول ایک غیر معروف تنظیم کی جانب سے دھمکیوں کے بعد 13 مئی سے بند ہیں, اور مذاکرات کے بعد 23 جون سے ان سکولوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن تاحال یہ نہیں ہو سکا. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں پرائیویٹ اسکول غیر معروف تنظیم کی جانب سے دھمکیوں کے بعد 13 مئی سے بند ہیں۔ چند روز بیشتر سرکاری حکام اور پرائیویٹ اسکولوں کے سربراہان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد 23 جون سے ان اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس اعلان کے باوجود یہ تاحال یہ اسکول کھل نہیں سکے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے۔ سربین میں آج عراق کا ذکر بھی رہے گا۔ عراق میں عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے ایک یونٹی گورنمنٹ جس میں سنی رہنما بھی شامل ہیں اس کی تجویز کو رد کر دیا ہے، اس پر تبصرہ کریں گے سربین میں آگے چل کر۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھ رہے ہیں۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں سنیے معصومہ ملک سے۔
یورپ بوائے کے اسٹار کھلاڑی لوئس سواریز پر اگر مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو کاٹنے کا جرم ثابت ہوتا ہے تو ان پر طویل عرصے کی پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ سواریز پر ورلڈ کپ میں اٹلی کے خلاف میچ کے دوران اٹلی کے دفاعی کھلاڑی نے کندھے پر کاٹنے کا الزام عائد کیا تھا، لیکن سواریز نے ان الزام کی اکثر تردید کر دی ہے۔ فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جرم ثابت ہونے پر وہ ورلڈ کپ کے آئندہ میچ بھی نہیں کھیل پائیں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2014 میں آج کھیلے جانے والے 4 میچوں میں سے پہلا مقابلہ گروپ ایف کی ٹیموں فرانس اور ایکواڈور کے درمیان ہوگا۔ گروپ ایف میں ہی آج ہنڈورس اور سوئٹزرلینڈ بھی مد مقابل ہوں گے۔ تیسرے میچ میں گروپ ای سے ایران اور بوسنیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی، جبکہ آج کا چوتھا میچ اسی گروپ کی ٹیموں ارجنٹینا اور نائجیریا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو گروپ ایف میں ارجنٹائن جبکہ گروپ ای میں فرانس 6-6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا چکی ہیں۔ برطانوی سٹار اینڈی مرے نے ٹینس کے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ ومبلڈن کے دوسرے مرحلے میں سلوینیا کے بلیز رولا کو ایک آسان مقابلے میں شکست دے دی۔ انہوں نے یہ مقابلہ 6-1, 6-1 اور 6-0 سے جیتا۔ دوسری جانب خواتین کے مقابلوں میں لینا اور اگنیاسکا ریدوانسکا نے بھی تیسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے خلاف مبینہ طور پر ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ وشو ہندو پریشد کے ایک مقامی رہنما نے دھونی کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی۔ وجہ وہ متنازع تصویر تھی جس میں وہ ایک ہندو دیوتا کے روپ میں ہاتھوں میں مختلف کمپنیوں کی مصنوعات کے ساتھ جوتے تھامے ہوئے تھے۔ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ کل برج ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان جاری 3 ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز ابھی تک 1-1 سے برابر ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی معصومہ ملک سے۔ لیبیا میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں بد امنی اور انتشار کا وہ دور ختم ہو جائے گا جس کی ابتدا معمر قذافی کے اقتدار سے خاتمے سے ہوئی تھی۔ تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سربین کے نصف پر سنیے خبروں کا خلاصہ نقبت ملک سے۔ جا
جنوبی افغانستان میں حکام کے مطابق 4 فوجی چوکیوں پر 5 دن سے جاری لڑائی میں کم سے کم 100 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، 35 شہری اور 21 افغان فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ پاکستان میں پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والی پی آئی اے کی پرواز پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایمریٹس ایئر لائن نے 25 جون سے پشاور جانے اور آنے والی اپنی تمام فلائٹس تاحکم ثانی معطل کر دی ہیں، جبکہ حکام نے اس واقعے کے بعد 200 افراد کو حراست میں بھی لیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق میں سنی جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج کی امداد کے لیے تعینات کی جانے والی ان کی پہلی فوجی کھیپ عراق پہنچ گئی ہے۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس کے بعد نیٹو کے سربراہ نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے سنی جنگجوؤں کے حملوں کا جواب دینے کے لیے مخلوط حکومت بنانے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی اپیل جمہوری اور آئینی حکومت کے خلاف باغیانہ سوچ کی نمائندگی کرتی ہے۔ امریکہ نے عراقی وزیر اعظم سے کہا تھا کہ امریکہ عراق میں ایسی حکومت چاہتا ہے جس میں تمام فرقے اور نسلی گروہ شامل ہوں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے طاہر عمران سے۔
امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق میں سنی جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج کی امداد کے لیے تعینات کی جانے والی ان کی پہلی فوجی کھیپ عراق پہنچ گئی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے جن 300 اسپیشل آپریشن فوجیوں کا وعدہ کیا تھا ان میں سے تقریباً نصف بغداد اور جنگ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ باقی ماندہ فوجی چند دنوں میں پہنچ جائیں گے۔ پینٹاگون نے بتایا ہے کہ جنگی مورچے پر منگل کو 40 امریکی فوجیوں کی ایک ٹیم پہنچی اور عراقی فوج کے لیے جائزے کا کام شروع کر دیا، جبکہ مزید 90 فوجی بغداد میں مشترکہ آپریشن کمانڈ سینٹر کے قیام کے لیے کام کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق 50-50 فوجیوں پر مشتمل 4 مزید ٹیمیں آنے والے چند دنوں میں پہنچ جائیں گی۔ واشنگٹن میں بی بی سی کے نمائندے ڈیوڈ ولس کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل ہونے کی بجائے مشورے دینے اور انٹیلیجنس فراہم کرنے کا کام کریں گے۔ واضح ہے کہ عراقی حکومت نے امریکہ سے فضائی حملے کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اوباما انتظامیہ اس بارے میں پسو پیش کا شکار ہے۔ اس قسم کے کسی بھی قدم سے امریکہ پر الزام لگایا جائے گا کہ اس نے فرقہ وارانہ قضیے میں کسی کا ساتھ دیا۔ عراق میں سنی جنگجو دولت اسلامیہ فی عراق و شام کے پرچم تلے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے شمال اور مغربی عراق کے بہت سے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر موصل بھی شامل ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری، جو ان دنوں خطے کے دورے پر ہیں، نے علاقے کے اہم رہنماؤں سے ملاقات کی اور اس صورتحال پر ان سے گفت و شنید کی۔ منگل کو بی بی سی کے ایک انٹرویو میں جان کیری نے عراق میں جاری بدامنی کے حل کے لیے سیاسی حکمت عملی اور علاقائی تعاون کی بات کہی۔ انہوں نے کہا، علاقے کے تمام ممالک داعش کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے، کیونکہ کسی قانونی حکومت کا کسی دہشت گرد تنظیم کی جانب سے چیلنج کیا جانا اور ان کے علاقوں پر قبضہ ناقابل قبول ہے۔ مسٹر کیری نے کہا کہ کرد رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور انہوں نے سیاسی حل کی بات کی، جس میں ان برادریوں سے لوگوں کو با اختیار بنانے کی بات کہی گئی ہے جہاں آج داعش کارروائیاں کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ عراق کی موجودہ صورتحال کے لیے عراقی وزیراعظم نوری المالکی کی پالیسیوں کو وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی فرقے کے لوگوں کے لیے زیادہ کام کیا ہے۔ پیر کو عراقی وزیراعظم اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے اہم شیعہ اور سنی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ عراق کی داعش کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے مدد کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی مدد ایک ایسے انداز میں دی جائے گی جو کہ عراق کی خود مختاری کا احترام کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ عراقی لیڈر ایک فیصلہ کن دور سے گزر رہے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے طاہر عمران۔ عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے ایک نئی قومی اتحاد کی حکومت یا یونٹی گورنمنٹ کی تجویز کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنا غیر جمہوری اقدام ہوگا۔ تجویز کے مطابق اس ایمرجنسی گورنمنٹ میں ملک کے سنی حلقوں کو بھی خاص طور پر شامل کیا جاتا۔ میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر طارق سلیمان سے اس پر بات کی، ان سے پوچھا کہ اگر عراقی وزیر اعظم سنی گروہوں کو حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے تو اس سے ان کو کیا خطرات درپیش ہو سکتے۔
اصل میں مالکی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ مالکی جب شروع میں آئے 2010 اور اس سے بھی بلکہ پہلے ان کی سیاست بڑی انکلوسیو تھی, اور یہ 2010 کے بعد سے جب انہوں نے اپنی یہ سیاست شروع کی اس میں شیعہ کیریکٹر بہت پری ڈومیننٹ ہے, اور یہ اس سے پہلے نہیں تھا.
کیونکہ
اس سے پہلے کی جو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اس میں موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹ یہ جو ایران کی مداخلت رہی ہے اور ایران ہی نے اس کو ہیلپ کیا 2010 میں اور اس کے بعد اس کو حکومت بنانے میں مالکی کو, تو یہ اس کی مین وجہ ہے. اب یہ ہے کہ مالکی خود اس چیز کو شاید ایکسیپٹ نہ کرے کہ وہ ایک انکلوسیو حکومت بنا لے جب تک کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ اس چیز پہ اتفاق نہ کرے اور ایران کو رضامند نہ کیا جائے کہ وہ پریشر ڈالے, اور مالکی خود اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا. مالکی کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مالکی کی جو پالیسیز رہی ہیں 2010 سے لے کے آج تک اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا. اگر آپ پہ ایک ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ پہلی جو موومنٹ چلے گی اس کی حکومت کے بعد وہ اس کو اتارنے کے لیے ہوگی. اچھا, اس کو اس کی انسیکیورٹی ہے اب جو اس کو اجازت نہیں دے گی کہ یہ ایک انکلوسیو حکومت بنا سکے.
اچھا, عراق میں جو امریکہ کا کردار ہے, اب چند امریکی مشیر پہنچے ہیں عراق, فوجی مشیر پہنچے ہیں, لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ امریکہ اب اثر انداز ہو بھی سکتا ہے وزیراعظم المالکی پہ یا نہیں؟
اصل میں اگر امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہوتا تو شاید یہ کیری کو بھی یہ شٹل ڈپلومیسی نہ کرنی پڑتی اور انہیں اب تک ڈرون اٹیکس ایٹ لیسٹ ہو چکے ہوتے. اصل میں امریکہ کا ایک تو اثر و رسوخ مالکی پہ نہیں ہے, اور مالکی جو ہے اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے مارچ میں ریکویسٹ کی تھی امریکہ کو, مجھے انہیں ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو ہے کوئی فضائی قسم کی جو کور ہے وہ دے. امریکہ نے ریفیوز کر دیا تھا اور اس وقت بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ جی آپ انکلوسیو حکومت بنائیں. مالکی کے اعتبار سے امریکہ کی بنسبت ایران کا انفلوئنس زیادہ افیکٹو ہوگا, اسی لیے آپ نے شاید سنا ہو حال ہی میں علی خامنائی نے بڑی سختی سے کہا کہ امریکہ کو ہم چاہیں گے کہ امریکہ عراق میں مداخلت نہ کرے کسی بھی قسم کی. ایڈوائزرز آئے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کی جو پالیسی ہے مالکی کی عسکری پالیسی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں فوجی اور مزید والنٹیئرز آ رہے ہیں, ہم خود لڑ سکتے ہیں, ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایڈوائزرز سے ان کی اسیسمنٹ, ان کی انٹیلیجنس کی, سرویلنس کی اور ان کی وہ ساری گائیڈنس کیوں لے گا یہ؟
تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جو ان کی آئیسس یا آئیسل کی افواج کی پیش قدمی تھی بغداد کی جانب, اب وہ کیا صورتحال ہے اور آگے کیا امکان ہے؟
بات یہ ہے کہ ابھی آئی ایس آئی ایل کے پاس اور بہت سے علاقے ہیں جہاں اس نے کنسولیڈیٹ کرنے ہیں گینز کو. بغداد ان اٹ سیلف جو ہے امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے, جس طریقے سے نظر آ رہا تھا کہ ان کی پیش قدمی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی وہاں, تو بغداد ہو سکتا ہے نہ صرف امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے بلکہ بڑا اس پہ ابھی کافی ڈسٹینس میں جا کے اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہوگا. ابھی ان کے پاس اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ امکان ہے کہ وہ اپنے نہ صرف کنسولیڈیٹ کریں بلکہ ہیومیلیٹ کریں اس گورنمنٹ کو, جس طریقے سے اس کی ان کی گورنمنٹ فوج جو ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ حال ہی میں وہ بائیجی کے جو علاقے کی ان کی جنگ چل رہی تھی اس میں بڑے لاسز ہوئے ہیں فوج کو. اس کے بعد حدیقہ کا جو الیکٹرک ڈیم ہے جہاں سے سب سے زیادہ الیکٹریسٹی پورے عراق کو دی جا رہی ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. وہ علاقے جو ہیں امیڈیٹ تھریٹ ہے. عراق کا جو مین کیپیٹل ہے میرا خیال ہے کہ ابھی اس کو فوری طور پہ اس طریقے سے خطرہ نہیں ہے جو کسی وقت تھا جب یہ شروع ہوئی تھی.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر طارق سلیمان جو عراق پر بات کر رہے تھے. اور عراق کے بعد اب ذکر کرتے ہیں لیبیا کا. لیبیا میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں, اس بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے.
محمد قذافی کا اقتدار سن 2011 میں شروع ہونے والی عوامی تحریک کے نتیجے میں ختم ہوا اور اسی دوران وہ باغیوں کے ہاتھوں مارے گئے. ان انتخابات میں پارلیمان کی 200 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ نے ان عام انتخابات کو ملک میں مستحکم جمہوری حکومت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ انتخابات کا اعلان موجودہ حکومت کے اس دعوے کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ایک منحرف جنرل حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا ہے۔ جنرل خلیفہ حفتر نے ان الزامات کی تردید کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان اسلامی شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی جنہوں نے ان کے اپنے الفاظ میں تاوان کے لیے لیبیا کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس کارروائی میں 70 لوگ مارے گئے اور کچھ بندوق بردار تریپولی میں پارلیمان کی عمارت کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ انتخابات میں 15 لاکھ رجسٹرڈ ووٹ حق کی رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ لیبیا میں معمر قذافی کا اقتدار ختم ہونے کے بعد سن 2012 میں ہونے والے پہلے انتخابات میں 28 لاکھ رجسٹرڈ ووٹوں نے حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ تریپولی سے بی بی سی کی رانا جواد کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کی شرح کم رہنے کے آثار ہیں، یہاں تک کہ دارالحکومت میں بھی بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرقی حیر درنا میں عدم استحکام کی صورتحال کے باعث ووٹ نہیں ڈالے جا رہے۔ 200 نشستوں کے لیے 2000 امیدوار میدان میں ہیں۔ ہر امیدوار اپنی انفرادی حیثیت میں انتخاب لڑ رہا ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیا ہے۔ بہت سے لیبیا کے شہریوں کو ان انتخابات سے بھی حقیقی نمائندوں کے ملنے کی توقع نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک رائے دہی کا حق استعمال کرتے رہیں گے جب تک انہیں ان کے حقیقی نمائندے نہیں مل جاتے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے فراز ہاشمی۔ اور لیبیا کے بعد اب دوبارہ بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں ایک جانب تو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوج کا ایک بڑا آپریشن جاری ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے، تو دوسری جانب میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف احتجاج کا ایک سلسلہ بھی پچھلے دنوں شروع ہوا ہے، جس میں شامل آوازوں میں منہاج القرآن کے طاہر القادری اور پی ٹی آئی کے عمران خان کے علاوہ شیخ رشید اور پاکستان مسلم لیگ قاف بھی شامل ہیں۔ میں نے تجزیہ نگار اور اخبار پاکستان ٹوڈے کے مدیر عارف نظامی سے پوچھا کہ اس وقت پاکستان میں حکومت مخالف گروپوں کے سرگرم ہو جانے سے کیا اشارے ملتے ہیں؟
برادران تو بہت ایکٹیو ہیں، خاص طور پر وہ پولیٹیشن جو خود کراؤڈ گیدرنگ نہیں کر سکتے، وہ طاہر القادری اور عمران خان کی الائنس کرانے میں بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ون مین پارٹی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ چاہے 10 نقاد میں سے 1 نقاد پہ بھی متفق ہو جائیں، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک تو ہیزیٹنٹ رہے ہیں کہ وہ، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں طاہر القادری کے کاز کو، لیکن شاید الائنس میں انہوں نے بھی ہاں نہیں کہی، لیکن اب انہوں نے غالباً آج بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی بھی ریزالو کر کے تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ساری باتیں
انہوں نے کہا ہے،
جی یہ رمضان تک تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر حکومت اس ونڈو کو استعمال نہیں کرتی تو بعد میں پھر یہ متحرک ہو جائیں، کیونکہ بہت ساری پارٹیز ہیں، بلکہ اکثر پارٹیز جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہی جاتی ہیں، بلکہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو فوج کے بڑے حامی ہیں۔
بالکل، یہ جو
منظر میں جبکہ
یہ جو
فوج آ رہی ہے نا نارتھ، جی
سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو قوتیں ہیں جو اس وقت سرگرم ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، تو یہ جو الائنمنٹ بن رہی ہے اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے کہ شیخ رشید ہیں، پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم شاید ہو، عمران خان شاید ہوں، طاہر القادری کا گروپ ہے، یہ جو الائنمنٹ ان کی بن رہی ہے اتحاد ایک طرح سے، اس پہ آپ کچھ کہیں گے اس سے کیا اندیا ملتا ہے؟
یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، انہوں نے اس سے پہلے زرداری صاحب کو بھی آن نوٹس ہی رکھا تقریباً کسی نہ کسی مسئلے میں۔ عمران خان کا جو فنومنا ہے اس کو بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جنرل کشا کی حمایت حاصل کی، کیونکہ اس وقت عمران نواز شریف ہیں وہ کوئی فرینڈلی اپوزیشن لگ رہے تھے زیادہ، تو اب بھی یہ الائنسز کی پالیٹکس میں یہ ٹھیک تو ہے، لیکن اس وقت پورا صورتحال بدل چکی ہوئی ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جو کاروائی ہے اس میں حکومت اور فوج جو ہے بظاہر تو ایک پیج پہ، حکومت اس کی پوری اونرشپ لے رہی ہے، اور آئندہ 48 گھنٹوں میں یا اس سے ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایک زمینی آپریشن جب سے ایل ڈی پیز نکلے وہاں سے نکل جائیں گے تو وہ بھی شروع ہوگا، اور جب زمینی آپریشن شروع ہوتا ہے تو مزید اس میں تیزی آتی ہے آپریشن میں، تو جو آئی ڈی پیز ہیں وہ بھی جو خیبر پختونخوا میں سیٹلڈ میں زیادہ تر ہیں ان کی تعداد بھی اب 6 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے۔ یہ کوئی ٹائمنگ کے لحاظ سے کوئی بے وقت کی راگنی لگتی ہے مجھے اس لحاظ سے کہ یہ پریشر تو ہو سکتا ہے، لیکن آیا کو حکومت کو گرا کے یہ لوگ جو ہیں نہ تو اس وقت مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی ماحول ہے نہ ہی میرے خیال سے فوج جو ہے وہ انڈر پریشر تو رکھ سکتی ہے لیکن آیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لے اور ملک کو چلا لے اور ساتھ آپریشن بھی کرے تو وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ پارٹیز بھی یہی فیصلہ کریں گی جی ہم رمضان کے بعد تک مہر کرتے ہیں اپنا جو کچھ بھی ہے.
اچھا یہ جو موجودہ حکومت اور فوج کے درمیان جو فاصلے یا اختلافات کا ذکر ہوا کافی پچھلے چند مہینوں میں, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی گئیں یا کہیں یہ معاملہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے؟
جی کوششیں در پردہ تو ہوئی ہیں اور نواز شریف نے کچھ مووز بھی کیے ہیں جو پہلے نہیں کر رہے تھے. پھر یہ جو ایک طالبان سے مذاکرات کا جو ایک مذاق چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک اگر تھا ٹینشن کا پوائنٹ یہ تو ختم ہو گیا, ڈیفیوز ہو گیا. دوسرا جیو والا تھا وہ بھی ڈیفیوز ہو چکا ہوا ہے تقریباً. ہاں البتہ یہ مشرف کا ٹرائل والا معاملہ جو ہے یہ ایک ریڈ ہیرنگ ہے. اب اس کو یہ کہاں تک کہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اس پہ بھی میرا خیال سے بالآخر ان کو کسی نہ کسی طریقے یہ عدالت کے ذریعے کسی طریقے سے وہ بھی معاملہ ان کو ریزالو کرنا پڑے گا کہ اس پر ٹرائل رائل کرنے کی تو پوزیشن میں نظر نہیں آتے مجھے.
یہ تھے اخبار پاکستان ٹوڈے کے مدیر عارف نظامی جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تبصرہ کر رہے تھے. امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر جلیل عباس جیلانی نے منگل کو واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک سے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے بیک چینل یا غیر سرکاری رابطے دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں. اس کی تفصیل اس وقت بتانے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. برجیش یہ بتائیے کہ پاکستانی سفیر نے کہا ہے کہ بیک چینل رابطوں کا سلسلہ اب ریوائیو ہوا ہے, تو کیا یہ بالکل رکا ہوا تھا اور سفیر کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
دیکھیں امبر یہ رکا ہوا نہیں تھا, پچھلے ایک دو سالوں سے پہلے ہی بحال ہو چکا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو دونوں ملکوں کے وزیر اعظم ہیں یعنی نواز شریف اور نریندر مودی وہ معاشی ترقی کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور دونوں ہی جگہ یہ احساس ہے کہ اس کے لیے خطے میں استحکام بحال ہو, امن چین بحال ہو, یہ اہم ہے. اور جو دلی میں ملاقات ہوئی دونوں ہی رہنماؤں کی اس کے بعد کی جو بات چیت ہوئی ہے اس سے امید بڑھی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خارجہ سیکرٹری کے لیول پر بات چیت شروع ہو سکے اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور کوشش ہے کہ امن کے لیے جو کمپریہنسو ڈائیلاگ رکی پڑی تھی وہ جلد سے جلد بحال ہو. تو جو بیک چینل ٹاکس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک دو سال پہلے بحال ہو چکے ہیں اور اب ضرورت ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سیریس میکینزم پر بات ہو. اگر دونوں ملکوں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیول پر بات ہو تو اور اچھا ہوگا. اور دونوں رہنماؤں کی جو کیمسٹری ہے
جی
آپسی تعلقات ہے اس میں کافی گرماہٹ نظر آ رہی, تو وہ ایک ماحول جو بنا ہے اس نئی سرکار کے آنے کے بعد وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے واشنگٹن.
اچھا اچھا برجیش, بھارت اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے, ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے خصوصی تجارتی مقام یا وہ جو موسٹ فیورڈ نیشن کا مقام دینے کے لیے جو معاملہ بالکل دب گیا تھا, اس بارے میں پاکستانی سفیر نے کوئی بات کی کیا؟
دیکھیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام رائے اس کے حق میں ہے اور آنے والے دنوں میں بہت جلدی اس کا اعلان ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے جلیل عباس جیلانی صاحب سے بات کی تھی اور واشنگٹن میں جب پاکستان کے کامرس منسٹر خرم دستگیر خان صاحب آئے تھے ان سے بھی بات کی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن آپ جانتی ہیں بھارت پاکستان کے رشتوں میں جب تک یہ کچھ ہو نہ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ابھی دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ $3 ارب تک پہنچ گئی ہے اور 2015 تک امید ہے کہ یہ $5 ارب تک پہنچ جائے.
اچھا.
تو ان سب بیانوں سے لگتا ہے کہ کچھ پیش رفت ہے اس معاملے پر.
کچھ پیش رفت ہے. واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ادھر بھارت کی شمال مشرقی ریاست بہار میں چھیرا ضلع کے نزدیک ملک کی اہم ترین ٹرین راجدھانی ایکسپریس کے حادثے میں 4 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. تفصیل سنیے نازیہ میمن سے.
اس حادثے میں حکام کے مطابق 4 افراد ہلاک جبکہ 10 سے زائد مسافر زخمی ہوئے ہیں. یہ ٹرین دارالحکومت دہلی سے شمال مشرقی ریاست آسام کے ڈبرو گڑھ جا رہی تھی. راجدھانی ریل ایکسپریس ملک میں اکثر ریاستوں کو دارالحکومت دہلی سے ملانے والی تیز ترین ٹرین ہے. हादसे के बारे में बताते हुए छपरा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार सिंह ने बीबीसी को बताया कि चार में से एक मुसाफिर की लाश ट्रेन के B2 बोगी और पटरियों के दरमियान फंसी हुई है। इमदादी टीम जाए हादसे पर पहुंच चुकी है और इमदादी काम जारी है। जख्मियों को जिले के सदर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में से किसी की हालत तशवीशनाक नहीं बताई जा रही। रेलवे बोर्ड के सदर अरविंदर कुमार ने खबर रसां एजेंसी ANN को बताया कि मरने वालों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जाए हादसे पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये शक किया जाए कि इस हादसे में मिक्सलाइट का हाथ है। रेलवे के मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने वाकई पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। मकामी सहाफी मनीष शांडलिया के मुताबिक हादसा बिहार में गोल्डनगंज स्टेशन के पास हुआ। पुलिस ने इस हादसे में किसी किस्म की साजिश या रियासत में मुतहरिक माओ नमाज बागियों की कार्रवाई से इनकार किया है। पुलिस एहलकार ने बताया जाए हादसे पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये शक किया जाए कि इस हादसे में नक्सलाइट का हाथ है। उन्होंने मजीद कहा जाए हादसे पर ना तो बारूद की बू मिली है, ना ही धमाका खेज मादे या किसी तरह की तोड़फोड़ के निशान नजर आए हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हादसे की असल वजह तफ्तीश के बाद ही सामने आ सकेगी। वाजिर है कि माओ नवाज बागियों ने बुध को इस पूरे इलाके में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। भारत में हर साल कोई न कोई रेल हादसा हो जाता है और इन हादसों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो जाती है। सन 2012 में जारी की जाने वाली एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में हर साल तकरीबन 15,000 अफराद हादसों में हलाक हो जाते हैं। रिपोर्ट में खराब हिफाजती मैयार की वजह से होने वाली अमवात को एक तरह का कत्ले आम करार दिया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता साल अगस्त में बिहार के खगड़िया जिले में राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर 28 अफराद हलाक हो गए थे।
बीबीसी Urdu.com की रिपोर्ट आपने सुनी नाजिया मेमन से। और अब ये सुनिए कि इंडिया के मकबूल तरीन उर्दू शायर और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर जलालपुरी ने हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब गीता का आसान उर्दू जबान में तर्जमा किया है। उन्होंने अपने इस तर्जमे को उर्दू शायरी में गीता का नाम दिया है। अनवर जलालपुरी इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की गीता निजली और उमर खयाम की रुबायात को उर्दू में तर्जमा कर चुके हैं। अनवर जलालपुरी का कहना है कि उन्होंने ये तर्जमा दोनों हिंदी और उर्दू जानने वालों को जहन में रखते हुए किया है, क्योंकि एक दूसरे के मजहब और अदब को समझने में जो कमी है उसको कम किया जा सके। हमारी साथी खदीजा आरिफ ने अनवर जलालपुरी से बात की और उनसे सबसे पहले ये पूछा कि एक अदबी किताब के लिहाज से गीता है क्या?
ऐसा है कि गीता के 701 श्लोक हैं, 18 उसके चैप्टर हैं, और इन 701 श्लोकों को मैंने 1761 अशार में इनके मफहूम का, इनके सेंस, इनके भाव का मैंने मुंतकिल किया है उर्दू शायरी में।
कोई एक मिसाल देंगे आप हमें, बताएंगे पढ़ के?
मैं जैसे इसमें एक फलसफा, अमल का फलसफा, समझ रहे हैं? तो कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल जो है वो देने वाला दूसरा है, तुम्हारा काम सिर्फ अमल करना है। ये बिल्कुल वही जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। उसी को मैंने यूं उसको उसके मफहूम को किया कि नहीं तेरा जग में कोई कारोबार, अमल ही के ऊपर तेरा अख्तियार, अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश न हो, अमल जिसकी कोई नुमाइश न हो, अमल तोड़ देने की जिद भी न कर, तू इस रास्ते से कभी मत गुजर, धनंजय तू रिश्तों से मुंह मोड़ ले, है जो भी ताल्लुक उसे तोड़ ले, फराइज और आमाल में रब्त रख, सदा सब्र कर और सदा जब्त रख, तवाजुन का ही नाम तो योग है, यही तो खुद अपना भी सहयोग है। ये गीता का बहुत अहम एक फलसफा है, कर्म का अमल का, ये मैंने पूरा शायरी बना दिया।
अनवर साहब, गीता के पहले भी ट्रांसलेशन होते रहे हैं, आपका ट्रांसलेशन उन ट्रांसलेशन से किस तरीके से जुदा है?
पिछले 150 वर्षों में गीता के लगभग 2 दर्जन तर्जुमे शायरी में हो चुके हैं, करीब 75-80 तर्जुमे प्रोज में हुए हैं, नसर में, लेकिन ये सारे तर्जुमे जो हैं वो आजादी से पहले के हैं, और जब फारसी ज्यादा उर्दू होती थी तो मैंने जो इसे किया बहुत आसान उर्दू में, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं, और मुतरन्निम बहर अख्तियार की मैंने। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में جو ایک غلط فہمی ہے کہ اردو والے جو ہے ہندو مذہب بہت سی کتابوں سے ناواقف ہیں. ہندو مذہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہماری مذہبی کتابوں سے ناواقف ہیں, تو اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور میں ایک چیز بتا دوں کہ گیتا اگر آپ پڑھ لیں, جو میں نے ترجمہ یا اس کے مفہوم کو تبدیل کیا ہے.
ہاں جی, مثال کے طور پر جی
دیکھیے, وہ ہے بے نیاز گناہ و ثواب, توازن جو رکھنے میں ہے کامیاب, عمل کا جو گن ہے وہی یوگ ہے, وگرنہ یہاں تو سب ادیوگ ہے. وہ ہے بے نیاز گناہ و ثواب, توازن جو رکھنے میں ہے کامیاب. اسے آپ سمجھ لیجیے کہ اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ جو شخص معتدل ہے, متوازن زندگی گزارتا ہے, وہی کامیاب شخص ہے, اور وہ گناہ و ثواب کے فکر اور چکر میں زیادہ نہیں رہتا بلکہ زندگی کو اعتدال کے سانچے میں ڈھالتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو ہمارے اسلام میں بھی ہیں اور گیتا میں بھی ہیں.
جی انور صاحب, یہ بتائیے کہ کیا جب آپ نے ٹرانسلیشن کیا تو کیا آپ نے یہ دھیان رکھا یا یہ کوشش کی کہ وہ ٹرانسلیشن نہ صرف گیتا کا ٹرانسلیشن بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ کہانی, یا اس میں کوئی اس طریقے کے تھیمز ہیں جو آپ جس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے؟
دیکھیے, گیتا نے جو مجھے متاثر کیا وہ اس وجہ سے متاثر کیا کہ گیتا کی جو شیلی ہے, جو اسٹائل ہے, جو اسلوب, وہ آسمانی اسٹائل ہے, ڈیوائن اسٹائل ہے. گیتا میں لارڈ کرشنا اسی لہجے میں بولتے ہیں کہ ارجن, یہ چاند, یہ سورج, یہ روشنی, یہ پہاڑ, یہ زمین, یہ ہوا, یہ سب مجھ سے ہے اور میں ان میں ہوں, یہ ان مجھ میں ہے. تو یہ اسٹائل جو ہے یہ ڈیوائن اسٹائل ہے. اور دوسری چیز پسند آئی کہ اخلاقی تعلیمات, دیکھیے ایک ہوتا ہے فلسفہ زندگی کا, اس میں تو کہیں نہ کہیں اخلاق اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو اخلاقی تعلیمات زندگی کو سنوارنے کی تعلیمات ہیں وہ بہت سی گیتا میں ملتی ہیں.
ہماری ساتھی خدیجہ عارف نے بات کی انور جلال پوری سے. اور اب یہ سنیے کہ گورا کرنے والے ایک صابن کے اشتہار نے پاکستان میں جلد کا گورا ہونے کی بحث ہی چھڑ دی ہے. رپورٹ سنیے, تفصیل سنیے نوشین عباس سے.
حسن کی شروعات رنگت سے ہوتی ہے.
جلد کو گورا کرنے والے صابن کے اس اشتہار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ صابن ہر پاکستانی کو گورا بنا دے گا. یہ اشتہار پاکستانی ٹی وی پر دکھائے جانے والا اپنی قسم کا پہلا اشتہار نہیں, لیکن سوشل میڈیا اور دوسرے فورمز پر اس پر غیر معمولی تنقید کی گئی ہے. عورت فاؤنڈیشن کی رہنما رابعہ ہادی کا کہنا ہے کہ میڈیا نے گوری رنگت کو اہمیت دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے.
میڈیا ایک بہت اسٹرانگ اوپینین میکر ہے, اور وہ جو چیز میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے ویدر وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. عورتیں ہمیشہ سے نا جو ایکسیپٹ کی جاتی ہیں وہ ایک سرٹن فریم ورک کے اندر یا ایک ان کے لیے ایک اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں.
پاکستان میں جلد کو صاف اور گورا کرنے والی کریمیں صرف خواتین میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی بہت مقبول ہیں, لیکن سماجی طور پر عورتوں پر دباؤ ہوتا ہے کہ ان کا رنگ گورا ہونا چاہیے. انم اجاز بھی ان لڑکیوں میں سے ایک ہیں جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتی ہیں. انہوں نے ہمیں ان کریموں کو استعمال کرنے کی وجوہات بتائیں.
گرلز کے رشتے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تب بھی وہ وائٹنگ ٹریٹمنٹ لیتی ہیں, کیونکہ آج کل یہ بہت چیز بہت فیمس ہے کہ ڈارکنیس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پاتے جب تک ان میں فیئرنیس نہ آئے.
جلد گورا کرنے کا رجحان نہ صرف لوگوں میں بہت مقبول ہے بلکہ کاروبار اور بیوٹی سلون بھی اس سے بہت منافع کما رہے ہیں.
نوشین عباس کی رپورٹ. جلد گورا کرنے والے صابن سے پاکستان کے اشتہار سے پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی ہے. اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں جے میگانی اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ عمبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن میں آپ کو یہاں یاد دلاتی چلوں کہ 24 گھنٹے ہماری ویب سائٹ موجود ہے خبروں, تصاویر, اپڈیٹس کے لیے bbcurdu.com کا آپ رخ کر سکتے ہیں۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیوں کے لیے چلتے ہیں نخبت ملک کے پاس۔
جنوبی افغانستان میں حکام کے مطابق 4 فوجی چوکیوں پر 5 دن سے جاری لڑائی میں کم سے کم 100 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، 35 شہری اور 21 افغان فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ پاکستان میں پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والی پی آئی اے کی پرواز پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایمریٹس ایئر لائن نے 25 جون سے پشاور جانے اور آنے والی اپنی تمام فلائٹس تاحکم ثانی معطل کر دی ہیں، جبکہ حکام نے اس واقعے کے بعد 200 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق میں سنی جنگجوؤں کے خلاف عراقی فوج کی امداد کے لیے تعینات کی جانے والی ان کی پہلی فوجی کھیپ عراق پہنچ گئی ہے۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس کے بعد نیٹو کے سربراہ نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔